الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ارشاد فرمایا کہ صحبت کے کچھ آداب ہیں، ان کے بغیر صحبت نافع نہیں. من جملہ ان آداب صحبت کے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جا کر دنیا کی باتیں نہ بنائیں، جیسے کہ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر بھی دنیا بھر کے قصے، جھگڑے، اخبار کے واقعات وغیرہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. نیز حتی الوسع بزرگوں کو تعویذ گنڈوں کی تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے. ان حضرات سے تعویذ گنڈے لینا ایسا ہے جیسا کہ سنار کے پاس کھرپا یا کلہاڑی بنوانا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ہاتھ میں ہاتھ لیتا ہے وہ اللہ میاں کا نعوذ باللہ رشتہ دار ہو جاتا ہے، کہ جو کام بھی اس سے کہا جائے وہ اللہ میاں سے ضرور پورا کرا دیتا ہے. حالانکہ ایسا مختار سمجھنا خلاف توحید ہے. کسی کی کیا مجال ہے کہ بجز عرض کے ذرا کچھ دخل دے سکے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرا مقدمہ مولانا نے میرا مقدمہ ہے. مولانا نے فرمایا دعا کروں گا. اس نے کہا دعا کرانے نہیں آیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یوں کہہ دیجئے کہ میں نے یہ کام پورا کر دیا. مولانا ناخوش ہوئے. پیلی بھیت میں ایک بزرگ کے پاس ایک بڑھیا آئی اور کچھ عرض کیا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے. اس نے سنا نہیں. ایک شخص اور بیٹھے تھے، انہوں نے حکایت کے طور پر اس سے کہا کہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. وہ بزرگ شخص برہم ہوئے اور کہا کہ مجھ کو کیا خبر کہ فضل کرے گا یا نہ کرے گا، تم نے اپنی طرف سے گا کیسے بڑھا دیا. اسی طرح تعویذوں کی فرمائش بھی نظرات کے مذاق کے بالکل خلاف ہے. بھلا جس نے عمر بھر طالب علمی اور اللہ اللہ کیا ہو وہ کیا جانے کہ تعویذ کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح لکھا جاتا ہے. اور پھر لطف یہ کہ تعویذ بھی دنیا سے نرالے کاموں کے لیے. فرمایا کہ بمبئی سے ایک پہلوان کا خط آیا کہ میری کشتی ہونے والی ہے، مجھے ایک تعویذ لکھ دو کہ میں جیت جاؤں. میں نے لکھا کہ اگر تمہارا مقابل بھی کسی سے تعویذ لکھوا لے تو کیا ہوگا، پھر تعویذ میں کشتی ہوگی. عجب نہیں کہ کچھ لوگ کچھ دنوں میں مردوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے کے لیے بھی تعویذ لکھوا لیا کریں جس میں نکاحی کی ضرورت نہ رہے، کیونکہ جب تعویذ میں ایسا اثر ہے تو ہر ایک کام میں کام آ سکتا ہے، تو مردوں کے بچہ پیدا ہونے میں بھی ضرور کام آ جانا چاہیے. چاہے وہ اللہ والوں کے پاس اللہ کا نام دریافت کرنے کے لیے جاؤ. خلاصہ اس سب تقریر کا یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اہل اللہ کی صحبت طویلہ کو ترجیح کرو اور اس کے آداب کا خیال رکھو. یہ بات تو بالکل واضح اور اظہر میں شمس ہے کہ انسان کی دینی اور اخلاقی اصلاح عادتاً نیک صحبت کے بغیر نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحبت میں یہ تاثیر رکھی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کے ساتھ رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کی جو روحانیت ہے وہ بیٹھنے والے اور صحبت میں رہنے والے کی طرف اپنے فضل و کرم سے منتقل فرماتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعالیٰ درجات ان کے بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ان کو اصلاح خلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا چن لیا تھا، اور ایسی تدبیریں اور ایسے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر الہام فرمائے ہیں کہ الحمدللہ جس نے بھی اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سنور گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرما دی۔ تو جگہ جگہ مباحث میں حضرت نے صحبت کی اہمیت پر زور دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اگر اپنی اصلاح کرنی ہے تو پھر اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، یعنی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اور اس کے ذریعے ہی در حقیقت اصلاح ہوگی۔ خیر پچھلے اتوار کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے اصلاح کا یہی طریقہ چلا، صحابہ کرام نے حضور کی صحبت اختیار کی صحابی بن گئے، تابعین نے صحابہ کی صحبت اختیار کی تابعی بن گئے، تبع تابعین نے تابعین کی صحبت اختیار کی تبع تابعی بن گئے۔ تو جو اصلاح کا جو طریقہ متوارث چلا آتا ہے وہ یہی ہے صحبت، لیکن اس صحبت کے فائدہ مند ہونے کے لیے، نافع ہونے کے لیے کچھ آداب ہیں جو حضرت والا نے اس ملفوظ میں ذکر فرمایا، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو میں نے شاید پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی کہ اللہ والوں کے پاس آدمی کس نیت سے جائے کہ یہ اللہ والے ہیں، اور ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے ان کی روحانیت کا فیض مجھے عطا فرمائیں گے، یہ نیت یہ ارادہ لے کر ہے۔ اور جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا، میرے استاد بہت ہی مشرق استاد حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا ہم سے کہ تم اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے تو ہو، باپ بیٹے کے رشتے وجہ سے رہتے ہو، لیکن کبھی کبھی اس نیت سے بیٹھا کرو کہ یہ میں اللہ والے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا ہوں تو زمین آسمان کا تمہیں فرق معلوم ہوگا۔ اور وہ ایسی بات فرمائی کہ الحمدللہ اس کے بعد جب کبھی توفیق ہوئی، اس نیت کی توفیق ہوئی، تو زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوا۔ جب اس نیت سے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیتے کہ وہ باپ ہیں، ہمارے والد ہیں، تو اس کی نوعیت کچھ اور ہوتی، اور جب اس نیت سے حاضری دیتے کہ اللہ والے ہیں اور ان کا کوئی فیض ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دے، تو اس کی کیفیت، اس کی روحانی کیفیت کچھ اور ہوا کرتی۔ تو سب سے پہلی بات تو نیت کی ہے، اس نیت سے جایا، جب اس نیت سے جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرماتے ہیں۔ طلب صادق کی بڑی برکت ہے، جب طلب صادق لے کر جائے کوئی کسی اللہ والے کے پاس، تو اس طلب صادق کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واسطہ بنا دیتے ہیں فائدہ پہنچانے کا۔ ورنہ کسی شیخ میں، کسی استاد میں، اپنی ذات میں تو کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں. کوئی جتنے بڑا اللہ والا ہو اس کے اوپر، اس کے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ کوئی چیز دوسرے کو دے دے یا عطا کر دے. موتی حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، وہی دینے والے ہیں، انہی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہی عطا کرنے والے ہیں. لیکن ان کی سنت یہ ہے کہ کسی کو واسطہ بنا دیتے ہیں اور اس واسطے کے ذریعے فیض پہنچاتے ہیں. تو وہ جب کوئی طلب صادق لے کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طلب صادق کی برکت سے اس شیخ کی کے دل میں بھی ایسی بات ڈال دیتے ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، یا اگر کوئی بات بھی نہ ڈالیں تو محض اس کے پاس رہنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح کی طرف اس کو روانہ کر دیتے ہیں. مجھے یاد آیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کے شیخ اور ہم سب کے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس اللہ تعالیٰ وسلم. ان کے ایک مرید ایک مرتبہ حضرت کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت ہمیں تو جو کچھ ملا آپ کے ذریعے سے ملا، یعنی جو کچھ فیض حاصل ہوا، جو کچھ فائدہ پہنچا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے عطا فرمایا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جواب میں، کیا بھائی تمہیں تو ایسا ہی سمجھنا چاہیے، تمہیں تو ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ اپنے شیخ کے واسطے سے جو کچھ ملا وہ ملا. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر طلب صادق نہ ہوتی تو پھر ہمارے پاس بھی کچھ تمہیں دینے کے لیے نہیں تھا، اگر طلب صادق نہ ہوتی. اور پھر ایک مثال دی، مثال یہ دی کہ فرمایا کہ دیکھو ایک عورت تھی، وہ اپنے کسی اس کے گھر میں چولہا جلانا تھا. اب اس زمانے میں چولہے جو جلتے تھے وہ آج کل تو مٹی کے تیل کے اس کے گیس کے چولہے آ گئے ہیں، تیل وغیرہ کے آ گئے ہیں، لیکن اس زمانے میں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں روشن کرنی پڑتی تھیں، لکڑیاں جلانی پڑتی تھیں، اسے بہت دیر لگتی تھی، انگارے لانے پڑتے تھے. تو اس زمانے کی بات فرما رہے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں. تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے گھر میں آگ نہیں ہے تو وہ اس کو فوری طور سے آگ جلانی ہے تو پڑوسن سے، اپنی پڑوسن سے کچھ آگ لے لیا کرتی تھی کہ بھائی تمہارے گھر میں کوئی آگ ہو، چولہے میں کوئی انگارہ ہو تو وہ ہمیں دے دو، تو ہم اس انگارے سے اپنے یہاں آگ جلا لیں. تو ایک پڑوسن نے دوسری پڑوسن سے کہا کہ بی بی میرے گھر میں آگ کی ضرورت ہے، اگر تمہارے چولہے میں کچھ آگ ہو تو دے دو. تو اس پڑوسن نے کہا کہ بی بی میرے چولہے میں تو کوئی آگ ہے نہیں، ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، میں کہاں دے دوں. تو اس نے کہا اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے چولہے کو ذرا کرید کے دیکھ لوں، کرید کے دیکھ لوں، شاید کوئی چنگاری، کوئی کوئلہ، کوئی انگارا چھپا ہوا پڑا ہو تو شاید مجھے مل جائے. اس نے کہا دیکھ لوں. یہ گئی اور جا کر چولہے کو کوریدا تو وہاں چھوٹی سی ایک چنگاری اس کو نظر آ گئی. وہ اس نے کہا دیکھو یہ چنگاری مل گئی ہے، اگر تم اجازت دو تو لے جاؤ. اس نے کہا بھائی لے جاؤ. وہ چنگاری لے گئی اور لے جا کر اس نے گھر کا چولہا سلوا لیا. حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ چنگاری ایک موجود تھی، اس کی وجہ سے چولہا سلگ گیا اور وہ پورا چولہا بن گیا، پوری آگ بن گئی اس سے. لیکن اگر فرض کرو وہ چنگاری وہاں نہ ملتی اس کو تو پھر کہیں کو آگ لگاتی، کہیں سے آگ لگاتی، چولہا کیسے جلتا، چولہا کیسے سلگتا. تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر دل میں طلب کی سنگاری نہ ہو تو پھر شیخ کے پاس جا کر بیٹھے گا بھی آدمی اور اس کی ضرورت بھی اختیار کرے گا تو طلب تو ہے نہیں، طلب کی سنگاری نہیں، تو اس سے چولہا نہیں جلے گا، उससे इस्लाह नहीं होगी, उससे फायदा नहीं पहुंचेगा। लेकिन जब तलब की चिंगारी मौजूद हो दिल में, यानी दिल में एक लगन लगी हुई हो कि मुझे अपनी इस्लाह करनी है, मुझे फलां किसी बुजुर्ग से फैज हासिल करना है, उससे फायदा उठाना है, ये जब तलब की चिंगारी इंसान के पास मौजूद होती है, चाहे वो छोटी ही सी क्यों ना हो, तो फिर उससे आग बन जाती है, उससे चूल्हा जल जाता है, उससे तकवा का हमाम रोशन हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आदमी नियत लेकर जाए, तलब लेकर जाए, और जब तलब लेकर जाता है तो बसा औकात शेख के कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होती, मुजर्रद पास बैठने ही से फायदा हो जाता है। एक हदीस में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं और हजारों हदीसों के रावी हैं, वो फरमाते हैं कुल ढाई साल या तीन साल, ढाई तीन साल हुजूर अब्दुल सलाम की तौबत उठाई है, लेकिन इस तरह उठाई है कि वो दिन रात अपने आप जा पड़े थे हुजूर अब्दुल सलाम की खिदमत में। वो फरमाते हैं कि एक मतलब हुजूर अब्दुल सलाम कहीं तशरीफ ले जा रहे थे और बाजार की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, मैं भी आपके साथ हूँ, तो मैं बाजार गया और बाजार हुजूर भी चलते रहे, मैं भी आपके साथ आज चलता रहा, ला युकल्लिमुनी वला उकल्लिमुहु, ना हुजूर मुझसे कोई बात कर रहे थे और ना मैं हुजूर से कोई बात कर रहा था, बातचीत कुछ नहीं, वह हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं बाजार की तरफ, मैं भी साथ जा रहा हूं। तो बताहिर तो कोई जुमला नहीं फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई उस वक्त में तालीम नहीं दी, लेकिन साथ चल रहे हैं, तो इस साथ चलने ही से अल्लाह तबारक व तआला फायदा पहुंचा देते हैं, क्योंकि तलब सादिक लेकर जा रहे हैं कि सरकार जो आलम सलाम की सोहबत नसीब हो, तो उस सोहबत की उस नीयत की बरकत से, उस तलब सादिक की बरकत से अल्लाह तआला नवाज। और आपने सुना होगा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाने की हिजरत की इजाजत मिली, कि आप मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाएं, यहां काफिरों के ने परेशान किया हुआ है, तो हदीस में आता है ताइफ से जिक्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त में हमारे घर तशरीफ लाए, यानी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐसे वक्त में आए जबकि इस ऐसे वक्त में पहले आने का मामूल नहीं था, तो आकर हुजूर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई, हजरत सिद्दीक अकबर से अर्ज किया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे तुम्हें पता है कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से यहां से जाने की हिजरत करने की इजाजत मिली। जब आपने अपने हिजरत का इरादा दायर फरमाया तो फौरन जो लफ्ज जबान पर आया सिद्दीक अकबर के, वो ये था कि अस्सुहबा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जब आपको इजाजत मिल गई है तो बस मुझे भी अपनी सोहबत से मुशर्रफ फरमाइए, कि इसकी इजाजत दे दीजिए कि मैं आपके साथ चलूं हिजरत के सफर में, अस्सुहबा या रसूल अल्लाह, ये जुमला फरमाया फौरन छूटते ही। सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में सहबा, कि हाँ तुम मेरे साथ चलो, फिर चले, हिजरत का सफर तय हो रहा है, तो जिन देखने वालों ने देखा हुजूर अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का सफर करते हुए, वो बयान करते हैं ये वाकया, पर बाद में फराक अपने मालिक ने बयान किया, एक साहबी हैं बाद में इस्लाम लाए थे, उन्होंने रास्ते में देखा मंजर, ये मंजर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर साथ जा रहे हैं, तो वो उस मंजर की तस्वीर कशी उन्होंने की अल्फाज में, कि मैंने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस तरह चले जा रहे हैं कि न दाएं देखते हैं न बाएं देखते हैं, बस सामने की तरफ चल रहे हैं और नीचे की तरफ निगाह है, और ज़बान मुबारक पर कुरान करीम की आयात, تو تلاوت کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے ساتھ تھے، وہ کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ذمہ داری کا احساس تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، کہیں کوئی دشمن آ کر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. مشرکین مکہ کی طرف سے 100 اونٹ کا انعام کا اعلان ہوا ہوا تھا کہ جو کوئی شخص بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صدیق اکبر کو زندہ یا کسی حالت میں لے آئے، 100 اونٹ اس کو دیے جائیں گے. 100 اونٹ آج بھی اگر دیکھو تو کروڑوں اربوں تک نوبت پہنچتی ہے اس قیمت کی جو انہوں نے لگائی. چنانچہ لوگ اس لالچ میں چاروں طرف سے نکلے ہوئے تھے تلاش میں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھا، نہ آپ کو دائیں دیکھنے کی فکر تھی نہ بائیں دیکھنے کی فکر تھی. ان کو تو یہ پتا تھا کہ قرآن نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا لوگوں سے. تو آپ کو تو کوئی زبان مبارک پر تلاوت تھی اور آگے کی طرف چل رہے ہیں اور زبان نیچی نگاہیں ہیں اور نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں. لیکن صدیق اکبر کو ذمہ داری کا احساس تھا، تو کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں دیکھتے، کبھی آگے کے دیکھتے، کبھی پیچھے دیکھتے، اس طرح سفر طے ہو رہا تھا. تو اس سفر میں بھی آپ دیکھیے کہ حضور تلاوت فرما رہے اور صدیق اکبر ساتھ چل رہے ہیں، بس ساتھ چل رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی بات ارشاد نہیں فرما رہے، بس ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. لیکن اس صحبت کا کی برکت اور اس کا فیض اور اس کا فائدہ، اس کا نفع، اس کا درجہ، اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ فاروق اعظم کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ کاش حضرت صدیق اکبر میری زندگی کے سارے نیک اعمال لے لیں اور وہ ہجرت کے ایک سفر جو حضور کے ساتھ کیا تھا وہ مجھے دے دیں. وہ اپنی ساری زندگی کے سارے اعمال دے کر وہ ہجرت کا سفر کے سفر کی صحبت حاصل کرنے کے لیے تیار. کتنا عظیم مرتبہ. تو معلوم ہوا کہ جب اس نیت سے اور اس طلب کے ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت میں انسان جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کی صحبت کی برکت سے مجھے عطا فرمائے، تو چاہے وہ کچھ کہے بھی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. ساری اس اصلاح کا اگر حاصل دیکھو تو بزرگوں نے یہ بتایا کہ تعلق مع اللہ قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ استوار ہو جائے. یہ سارا تصوف، سارا تزکیہ، سارا احسان اس کے گرد گھومتا ہے. تو جب اللہ کے کسی اللہ والے کے پاس آدمی اس غرض سے جاتا ہے کہ اس کے ذریعے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کے ساتھ تعلق عطا فرمائیں گے، عطا وہ فرمائیں گے، کوئی بندہ نہیں دے سکتا، وہ عطا فرمائیں گے، لیکن اس واسطے سے عطا فرمائیں گے. تو جب یہ طلب لے کر جاتا ہے بندہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ عطا فرما دیتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما، شیخ المولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، ان کے ایک شاگرد بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نے ایک درس میں تقریر فرمائی، بڑی عالمانہ، بڑی فاضلانہ، بڑی عارفانہ تقریر فرمائی، جس سے سارا مجمع جو ہے وہ بڑا مبہوت تھا کہ ایسی تقریر پہلے کبھی بھی نہیں سنی. تو لوگوں کے چہروں پر اس تقریر کو سن کر ایک انبساط تھا، وہ مجسم گویا تعریف بنے ہوئے تھے کہ کیا بات آپ نے ارشاد، کیسی باتیں فرمائی ہیں، کیسے اعلیٰ درجے کے مضامین بیان فرمائے. تو جب تقریر ختم ہو گئی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بات یہ سمجھ لو کہ میری مثال ایسی ہے جیسے روشن دان، ایک کمرے کے اندر روشن دان تھا، वहां से रोशनी आ रही थी, जैसे रोशनदान। कि ये रोशनदान जो है इसमें से रोशनी आ रही है, लेकिन इस रोशनी को पैदा करने और उसको हम तक पहुंचाने में ये इसकी अपनी जात का कोई दखल नहीं। ये तो रोशनदान है, यहां लगा दो, यहां लगा दो, वहां लगा दो, वहां लगा दो, लेकिन इस रोशनदान के जरिए रोशनी आती है अल्लाह, वो रोशनी अल्लाह की पैदा की हुई है, सूरज से आ रही है, चांद से आ रही है, कहां से भी आ रही है, अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है। इस रोशनदान को एक वास्ता बना दिया है। तो अब अगर कोई रोशनी की तारीफ करे कि रोशनी बहुत अलग दर्जे की मुझे हासिल हुई, तो वो तारीफ रोशनदान की नहीं होगी, वो तारीफ उस जात की होगी जिसने उस वो नूर पैदा फरमाया। तो हकीकत में तो वो रोशनदान के अंदर कुछ भी नहीं रखा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जरिया बना दिया है नूर फैलाने का, और रोशनी लोग दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बना दिया है। तो फरमाया मेरी मिसाल तो ऐसी है जब रोशनदान, अल्लाह तआला ने मेरे जरिए ये बात कहवा दी, मेरे दिल में डाल दी और मैंने आपसे कह दी। और ये तालिब की तलब की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला दिल में डालते हैं। तो जब ये बात है तो फिर इसमें बताओ आप बात की भी जरूरत नहीं होती, और खामोशी में भी अल्लाह तबारक व तआला बहुत कुछ अता फरमा देते हैं। पता नहीं कितने मशायख हैं जिनके हालात में ये मजबूर है कि उनके यहाँ जब मजलिस होती थी बिल्कुल खामोश मजलिस होती, यानी लोग बैठे हुए हैं तालिबी और शेख भी बैठे हुए हैं, शेख कोई ना कोई तकरीर कर रहे हैं, ना कोई बात कह रहे हैं, ना कोई बात कह रहे हैं, बस आगे खामोशी से बैठ के बैठे और कुछ देर बैठ के चले गए। बहुत से मशायख का यह हाल, क्यों? इसलिए कि वो ऐसे थे कि अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, कि जब उनको देखने से अल्लाह ताला याद आता, उनको देखने से अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक में मजबूती पैदा होती थी। तो पहली बात तो यह है कि आदमी नीयत अपनी सही करे किसी अल्लाह वाले के पास जाने के लिए, कि मैं जो जा रहा हूं दर हकीकत वो अपनी इस्लाह की गरज से इसलिए जा रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके जरिए मेरे दिल में भी अपनी जात वाला सिफात के साथ एक मजबूत ताल्लुक पैदा फरमा दे, मेरा राबता दुरुस्त हो जाए, मेरे दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत समा जाए, मेरे दिल में अल्लाह तआला की खशियत पैदा हो जाए, और मुझे अल्लाह ताला का जिक्र और उसके याद की तौफीक हो जाए। जब इस नीयत से जाता है बंदा तो अल्लाह तबारक व तआला फज़ल करम फरमा देता है। पहली बात तो दूसरी बात जो हजरत ने दूसरा अदब जो यहां पर बयान फरमाया वो ये कि भाई जब जाओ तो नीयत सही जब लेकर जाओगे तो फिर फजूल की बातें मत करो उनके पास जाके बैठ के। जैसे हजरत ने फरमाया कि बाद मतलब मशायख की वजह से लोग आते हैं लेकिन वो आकर दुनिया जहान की बातें शुरू कर देते हैं, सियासत की बातें, अखबारात के वाकयात की बातें और ये बातें शुरू कर दी तो मखर्जी सारा बहुत हो गया। अरे भाई वो जो बातें हैं उनको रखो उनकी जगह पर, लेकिन जब उनकी खिदमत में गए हो, उनके पास गए हो, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत कराने के लिए गए हो, तो फिर इधर उधर की बातें करने के बजाय या तो उनकी बात सुनो या खामोश बैठो, या उनसे कोई दीन की बात पूछो जिससे कि जो अमली जिंदगी से मुताल्लिक हो कि मैं ये काम करूं या ना करूं, मसलन दीन की कोई बात मालूम करो। इधर उधर की दुनिया की बातें करना ये उनसे हजरत फरमाते ऐसा है जैसे कि सुनार के पास खुरपा या कुल्हाड़ी बनवाना। सुनार है वो सोने का जेवर बनाता है, तुम उसे जाकर कहो भाई मेरे लिए खुरपा बना दो या कुल्हाड़ी बना दो, तो हमाकत है, सुनार इस काम के लिए वजह ही नहीं हुआ, उसकी कदर कीमत तो है, उसे जेवर बनवाओ। तुमने जाकर उससे फजूल खुरपा कुल्हाड़ी बनवानी शुरू कर दी। तो हजरत फरमाते हैं कि ये ऐसा इस तरह की बातें करना उससे कुछ हासिल नहीं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मशायख की मजलिसों में इसलिए जाते हैं कि जरा ताल्लुकात आम्मा बेहतर हो जाए, मालूम है कि वो फया बुजुर्ग हैं, उनके पास सारी दुनिया से लोग आते हैं और हर तबके जिंदगी के लोग आते हैं, तो जाएंगे तो जरा हमारे ताल्लुकात बढ़ जाएंगे, और लोगों से दोस्तियां दोस्तियों में इजाफा हो जाएगा। तो ये नीयत ही जब खराब हो गई तो फिर फायदे कुछ नहीं। तो एक तो हजरत ने फरमाया कि ये दुनिया के सियासत की बातें जो है ये करना, ये सियासत की बातें हैं या दुनियावी बातें हैं, कि करने के बजाय या तो कोई दीन की बात करो या खामोश बैठ जाओ, खामोश बैठने से भी इंशाल्लाह ताला फायदा हो। दूसरी बात ये फरमाई कि बाद लोग जाते हैं तावीज झंडों के लिए या उनसे गए तो होते किसी और मकसद से, लेकिन उनको बस इसमें लगा देते हैं कि जी फला काम का तावीज दे दो, फला काम का तावीज दे दो, फला चीज का वजीफा बता दो, फला चीज का वजीफा बता दो इस काम के लिए। उनसे उनके औकात में उनके औकात को इस काम में खर्च करवाते हैं। हजरत फरमाते हैं ये भी बिल्कुल फजूल बात है, बल्कि इसी की मिसाल हजरत ने ये दी थी कि सुनार के पास जाकर खुरपा बनवाओ या कुल्हाड़ी बनवाओ। ये तावीज झंडे जो हैं ये तो किसी को भी कर सकता है, किसी को अगर यह अमल आ जाए तो कर लेगा। ये भी एक इलाज का काम है, जैसे एक डॉक्टर इलाज करता है या हकीम इलाज करता है, ऐसे ही कोई आमिल भी तावीज झंडों के जरिए या अमलियात के जरिए इलाज करता है। इसका कोई ताल्लुक दीन से बराह रास्त नहीं है। आजकल लोगों ने उसका नाम बन दिया रूहानी इलाज, क्योंकि मैं तो रूहानी इलाज कर रहा हूं या करता हूं। रूहानी इलाज का मतलब तावीज झंडों का इलाज, ये बिल्कुल गलत लफ्ज है। इसका कोई ताल्लुक रूहानी इलाज से नहीं है। रूहानी इलाज के तो माना ही होते हैं कि रूह के अंदर जो बीमारियां पैदा हुई हैं उनका इलाज। रूह के अंदर बीमारियां क्या पैदा होती हैं? तकब्बुर पैदा होता है, हसद पैदा होता है, बुग्ज पैदा होता है, रियाकारी पैदा होती है, ये चीजें हैं जो रूहानी अपराध हैं, उनका इलाज वो उसको कह सकते हैं रूहानी इलाज। और ये जो तावीज झंडे या अमलियात हैं इनको रूहानी इलाज से ताबीर करना ये बिल्कुल गलत लफ्ज है, गलत इस्तिलाह है जो इस काम के लिए वजह कर दी गई है लोगों। तो तावीज झंडों से का काम लेना मशायख से या अल्लाह वालों से, ये भी हजरत फरमाते हैं कि उनका गलत इस्तेमाल है। भाई वो तो दीन सिखाने के लिए आए हैं, दीन की बात समझाने के लिए आए हैं, उनसे वो मतलब नहीं। आजकल एक आम तौर से ये बात फैल गई है कि जो कोई दीन का इल्म रखता हो तो दीन का इल्म का मतलब ही लोग ये समझते हैं कि इसको तवील झंडे बहुत अच्छे आते हो। और बहुत से लोग जो हैं वो बाद अवकात मुझसे भी फरमाइशें करते हैं कि भाई फलां चीज का तावीज, फलां चीज का कोई अमल, कोई वजीफा, फलां चीज पढ़ने को बता दो, फलां चीज का वजीफा बता दो। अगर मैं उनके जवाब में ये कहता हूँ कि भाई मुझे तो आते नहीं है तावीज घंटे और ना मुझे अमलियात आते हैं, तो इस कदर हैरत होती है उनको कि 8-10 साल बेकार कमाए यहाँ पर, ये जो दारूम में जो पढ़ा 8-10 साल तक ये फजूल ही पढ़ा, इसको तावीज घंटा तक नहीं आता। तो वही समझते हैं कि यहाँ सब जो हो रहा है ये जो तालीम दी जा रही है वो तावीज घंटों की तालीम दी जा रही है और वजीफों उन वजीफों की और अमलियात की तालीम दी जाती है। और अगर यही हासिल ना हुआ तो बेकार है, वक्त जाया कर दिया, दुनिया उम्र जाया कर दिया। तो उन अल्लाह के बंदों को ये पता ही नहीं कि इस्लामी उलूम क्या चीज है, दीनी उलूम क्या चीज है, तावीज घंटे की क्या हकीकत है, वो समझते ही नहीं। एक तो गलत फहमी यह है, दूसरी गलत फहमी यह है कि हर चीज का एक तावीज अलग होना चाहिए और हर चीज का एक वजीफा अलग होना चाहिए, हर चीज की एक दुआ अलग होनी चाहिए। इम्तिहान में कामयाब होने की क्या दुआ होगी कि जी औलाद होने की क्या दुआ होगी, कर्जा है तो कर्जा अदा होने की क्या दुआ होगी, और मेरा जो बच्चा जो है वो अगर शरीर है तो उसकी शरारत को दूर करने के लिए क्या तावीज होगा, क्या दुआ होगी, क्या पढ़ूं, और मेरे बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या पढ़ूं। ये हर एक चीज की एक अलग दुआ और हर एक चीज का अलग तावीज होना चाहिए, ये एक आम तसव्वुर बैठ गया है। यहाँ तक हजरत ने वाकई ये बयान किया कि बम्बई से एक साहब ने खत लिखा कि मैं पहलवान हूँ, कुश्तियां करता हूँ, लोगों ने कुश्तियां लड़ता हूँ, तो कोई ऐसा तावीज दे दीजिए कि मैं अपने जो मेरा हरीफ है कुश्ती में, मैं अब उसको पटक दूं और उसके ऊपर गालिब आ जाऊं, जीत जाऊं। तो हजरत ने जवाब ये कर दिया कि भाई पहली बात ये बताओ कि अगर तुम्हारा जो मुकाबले है वो भी कहीं से तावीज लेके आ गया, तुम तावीज लेके आए इस वास्ते कि अपने मुकाबले से को हरा दोगे और उसको पटक दोगे, तो वो भी कहीं से तावीज लेके आ गया, तो फिर तावीज तावीज में लड़ाई होगी कि एक तावीज कह रहा है ये जीते और तावीज कह रहा है कि वो जीते, तो क्या फिर अंजाम होगा। तो गर्ज हर चीज के लिए अलग तावीज, हर चीज के लिए अलग दुआ, हर चीज के लिए अलग वजीफा, ये तसव्वुर जानों में बैठ गया है और उसके नतीजे में लोग किसी के पीछे पड़े रहते हैं। मैं तो एक ही बात अर्ज कर देता हूँ भाई, मुझे आता जाता तो है नहीं ये तावीज घंटा, लेकिन एक जो बात आती है और वो हदीस में आई है वो ये कि भाई जो भी हाजत हो तुम्हारी, जो भी कोई जरूरत हो, तो रसूल करीम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलकीन फरमाया कि दो रकत नमाज हाजत पढ़ लो और नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से मांगो बराह रास्त कि अल्लाह ये जरूरत है ये पूरी कर दे, बात खत्म हो। ये हुजूर अल्लाह 23 साल से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा रहे, साहब कराम ने बेहद इसका वादा किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मुझे याद नहीं कि कहीं किसी साहबी ने ये पूछा हो कि हजरत फला काम के लिए मुझे कोई तावीज दे दीजिए या मुझे फला काम की कोई दुआ बता दीजिए अलग से, तो फला मेरा मकसद है उसके लिए फला दुआ कोई वजीफा बता दीजिए जो उसको पढ़ने से मुझे वो मेरा मकसद हासिल हो जाए। कहीं सरकार आलम सलासम से किसी सहाबी का यह सवाल मनकूल नहीं, मनकूल यह है कि दो रकत नमाज हाजत पढ़ो और अल्लाह तबारक व तआला से बराह रास्त मांगो, बराह रास्त इसका कायम करो, और जिस आजजी के साथ मांग सकते हो, जिस तरह गिड़गिड़ा कर मांग सकते हो, जिस तजर्रो के साथ मांग सकते हो उस तरह मांगो। बात एक छोटा सा जुमला होता है दुआ का, लेकिन वो अल्लाह ताला की रहमत को खींच लेता है। देखो कुरान करीम में है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कितनी बीमारियों में थे तो क्या दुआ की, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, क्या अल्लाह मुझे ये आजाब लग गया है, वह अंत अरहमुर राहिमीन और आप सारे रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले, ये भी नहीं कहा कि दूर कर दीजिए, बस मैं आजाब लग गया है और मुझे आप अरहमुर राहिमीन। तो क्या हुआ, ये दुआ अल्लाह ताला ने इस तरह कबूल फरमाई कि कहां से कहां पहुंचा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन में उतरे, अनजाना शहर, कोई जानने पहचानने वाला नहीं, कोई यारो मददगार नहीं, कोई रिज्क का सामान नहीं, कुछ नहीं, वहां जाकर क्या रब इन्नी लिमा अंजलत इलैया मिन खैरिन फकीर, क्या परवरदिगार आप मुझ पर जो भलाई भी नाजिल करते मैं उसका मोहताज हूं, जो भलाई भी नाजिल करते, बस ये जुमला कहा, अल्लाह ताला ने दरवाजे खोल दिए, हजरत साहब अलैहिस्सलाम की लड़कियां आ गईं, उनका उन्होंने अपने वालिद के पास ले गईं और रोजी का भी सामान हो गया, निकाह का भी सामान हो गया, पूरा खानदान बन गया। तो छोटी सी लेकिन मांगने वाला चाहिए और मांगने का अंदाज चाहिए कि बंदा बनकर मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं फरमाते हैं। इसलिए ये असल मसनून तरीका यह है कि दो रकते नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करो तो अल्लाह ताला सारी हाजतें इंशाल्लाह पूरी फरमा देंगे। सबसे अच्छा बेहतरीन मसनून जिसमें कोई गर्दो गुबार नहीं वो तरीका यह है। तावीजों में तो बहुत से तावीज नाजायज भी होते, बहुत से तावीज ऐसे हैं जो तरन जायज और अल्लाह बचाए उसमें सिर्फ कभी अनदेखा हो जाता है। हाँ ठीक है, बहुत से बुजुर्गों के तजर्बात हैं और उनकी वजह से कोई आयत ही है कुरान करीम जो आयत है कोई उसमें बरकत होती है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन उसको ही अपना सारा मकसूद जिंदगी करार दे लेना और अल्लाह वालों के पास इस गरज से जाना कि वो ये काम करेंगे, तो हजरत फरमाते हैं ये अच्छा जैसे सुनार के पास जाकर तुम खुरपा कुल्हाड़ी बनवाओ। तो दूसरी बात यह है تیسرا ادب جو حضرت نے یہاں پر بیان فرمایا وہ یہ وہ بات ہے جو شروع میں نے عرض کی تھی کہ کوئی کتنا ہی پہنچا ہوا بزرگ ہو، اللہ والا ہو، اللہ کا ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی ہو، اس کے پاس اپنی ذات میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، نہ کوئی قدرت اس کے پاس موجود ہے. اختیار اور قدرت تو تنہا اللہ تبارک وتعالیٰ کی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لہذا یہ سمجھنا کہ ان کے پاس جا کر یہ میرا کام بنا دیں گے، یہ تو صرف تک بات پہنچ جاتی ہے. اللہ یہ تو صرف تک کام بات پہنچ جاتی ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بعض مشائخ کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی حاجت ان سے کہیں گے اور وہ ہمارا کام بنا دیں. جیسے حضرت نے واقعہ نقل کیا، شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرا مقدمہ ہے عدالت میں، مقصد یہ تھا کہ میں کسی طرح اس مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں. تو حضرت نے فرمایا بھائی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ پھر آپ کو انصاف دلوا دے. تو نے کہا جی دعا کرانے نہیں آیا میں، دعا تو میں خود بھی کر لوں گا، دعا کرانے نہیں آیا میں، تو اس لیے آیا ہوں کہ یہ کہہ دو کہ ہو گیا آپ کا کام، تم جیت گئے. گویا ان کے اختیار میں ہے جتوا دینا اور ان کے اختیار میں ہے مقدمہ کامیاب کرا دینا. تو حضرت ناراض ہوئے کہ اللہ کے بندے تم یہ جو بات کہہ رہے ہو یہ توحید کے خلاف ہے، صرف تک بات پہنچتی ہے کہ تم یہ سمجھو کہ میں کام کرا دوں گا. کام تو بنانے والا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں، کار وہی کارساز ہے، وہی بنانے والا ہے، کسی بندے کی مجال نہیں ہے کہ وہ کام بنا دے. اس لیے ہاں بندے کا کام ہے دعا کرنا، تو تمہارے لیے دعا کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور دعا کی حد تک کار ٹھیک، دعا کسی سے بزرگ سے کروائے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ کچھ ان کے پاس تو خدائی اختیارات آ گئے ہیں اعوذ باللہ، ایسا صرف تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. ہاں دعا کروانے کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ دعا تک کسی اللہ والے سے دعا کروائے آدمی اپنے کسی مقصد کے لیے، اس میں کوئی مداح کرے. اور پھر حضرت نے ایک واقعہ یہ نقل فرمایا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک بڑھیا اور کچھ عرض کیا کہ بھائی اپنی کوئی مشکل بتائی ہوگی، اپنا کوئی مقصد بتایا ہوگا. تو حضرت نے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے تمہارے، اللہ تعالیٰ فضل کرے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے، رحم کرے. اس نے پوری طرح سنا نہیں کہ حضرت نے کیا کہا. تو برادر میں ایک صاحب سے پوچھا بھائی کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فضل کرے گا. اپنی طرف سے گا بڑھا دیا. انہوں نے تو دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے، یعنی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کے اوپر فضل فرما، اللہ تعالیٰ فضل کرے. جب بات اس نے نقل کی تو یہ کی کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ فضل کرے گا. تو حضرت ناراض ہوئے، یہ تم نے اپنی طرف سے گا کہاں سے بڑھا دیا، مجھے کیا معلوم اللہ فضل کرے گا یا نہیں کرے گا. میں کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ماذا اللہ زبردستی کر سکتا ہوں کہ کرے گا نہیں کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ کرے یا نہ کرے. میں تو دعا کی تھی کہ اللہ فضل فضل فرما، کرے گا یا نہیں کرے گا یہ جملہ جو ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، عالم الغیب وہی ہے. تم نے اپنے تم نے کہا تھا بڑھا دیا. اور اس میں خاص تنبیہ ایک بات کے اوپر یہ بھی ہو گئی جو آج کل جس کے اندر بہت ہی زیادہ ابتلا ہے، کہ جب کسی کی بات نقل کی جاتی ہے تو فلاں نے یوں کہا، تو اس میں لوگ اپنی طرف سے اضافے کر دیتے ہیں، کچھ سے کچھ اضافے کر دیتے ہیں. حقیقت جملہ جو کہا تھا وہ کچھ اور تھا اور اپنی طرف سے ایک جملے کا اضافہ کر دیا. اس جملے کا اضافہ کرنے سے بعض اوقات معنی میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ سے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نزاعات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دلوں میں کٹھنائیاں پڑتی ہیں، اور آج کل اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتے کہ ہم جو بات نقل کر رہے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک اتنی ہی نقل کریں جتنی حقیقت. یہ بھائی بہت اہم بات ہے جس کا بڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس بات میں کوئی تبدیلی کر کے آپ نقل کریں گے اپنی طرف سے تو پہلی بات یہ کہ جھوٹ ہو گئی، کیونکہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ کہنے والے نے نہیں کہی تھی، اس نے کچھ اور بات کہی، آپ نے اس کو نقل کیا کسی اور لفظ کے ساتھ، کسی اور انداز میں، کسی اور سیاق میں، اس کے معنی ہی بدل گئے، تو وہ جھوٹ ہو گیا، جھوٹ کا گناہ ہوا، اللہ کے تحت جھوٹ کا گناہ ہوا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آدمی جھوٹا بنتا ہے اور جھوٹ کا گناہ کبیرہ اپنے سر لیتا ہے جبکہ دوسرے آدمی کی کوئی بات نقل کر رہا ہوتا ہے، اگر ان کی بات میں ذرا بھی فرق آ گیا تو جھوٹ کا گناہ ہوا. دوسرا، اگر وہ بات آپ ذرا سی تبدیلی کے ساتھ کسی دوسرے کے سامنے نقل کریں گے تو کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے دوسرے کے دل میں ان کی طرف سے برائی پیدا ہو جائے، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس نے یہ کہا تھا، کہا تو تھا کچھ اور نقل کچھ یہ اور طریقے سے کرتے. بعض اوقات نقل کرنے کے صرف انداز کا فرق ہو جاتا ہے، اس نے کسی اور لہجے میں بات کہی تھی اور اس نے کسی اور لہجے میں نقل کر دی، تو لہجے کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں اور بات میں فرق پڑ جاتا ہے. اس واسطے بات کو نقل کرنے میں بہت ہی احتیاط چاہیے، بہت احتیاط چاہیے، اس میں بے احتیاطی کرنے سے بڑا سب گناہ بھی ہوتا ہے، بہت سے مقصدے پیدا ہوتے ہیں، فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اسی لیے حضرات صاحب کرام تابعین اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ دوسرے کی بات نقل کرنے سے عام طور پر کتراتے ہیں، ہمیں نقل نہ کرنی پڑے کیونکہ کہیں آگے پیچھے بات نہ ہو، خاص طور سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرنے میں. وہ کہتے ہیں بعض حضرات محدثین کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کے جب ان کو کوئی حدیث بیان کرنے کا وقت آتا تھا، کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کا وقت آتا تھا تو ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا خوف کے مارے کہ کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، اور ساتھ میں کہتے ہیں یا کہ یہ بات یہ لفظ فرمایا تھا یا یہ لفظ فرمایا تھا، بھائی ذرا مجھے پورا یقین نہیں ہے کہ یہ لفظ فرمایا تھا یا یہ لفظ فرمایا تھا، ذرا بھی سباؤ تو اس کو واضح کر دیں. تو حضرت صاحب اکرام بہت زیادہ احتیاط اس لیے کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے کوئی بات نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی منسوب ہو جائے جو آپ نے نہیں فرمایا. یہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا تو بہت ہی سنگین بات ہے، لیکن عام طور سے کسی بھی مسلمان کی طرف کسی غلط بات کی نسبت کر دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے. اس واسطے اس میں بہت احتیاط چاہیے، جو آج کل بہت ہی مقبول ہوگی، کوئی پرواہ نہیں کرتے لوگ نقل کرنے میں، اچھی طرح سنا بھی نہیں اور جو سنا اس کو اپنے ساتھ دس باتیں اس کے ساتھ ملا کر اس کو نقل کر دیا جس سے فتنے کھڑے ہو گئے. اب یہاں دیکھیے آپ کہ فرق کیا پڑا، صرف دو حرف کا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فضل کرے، انہوں نے کہا یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، صرف اتنا گا کر لفظ پڑھایا صرف، لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا، اللہ بچائے گناہ بھی ہوا غلط بیانے کا، اور ساتھ میں ایک ایسے لفظ کی نسبت ہو گئی جس میں صاحبہ اللہ بچائے علم غیب کا ہے کہ گویا مجھے علم غیب ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو بھائی تیسرا ادب جو حضرت نے بتایا وہ یہ کہ ان کو یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمارے کام بنا دیں گے. اصل کام بنانا یہ ہے کہ ان سے دین سیکھو, ان سے تعلق مع اللہ حاصل کرو, ان کے تقوی اور خشیت کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے اصل مقصود. اس مقصود کو لے کر جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ مقصود جس کے لیے گئے تھے وہ حاصل ہو جاتا ہے. پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو کسی وجہ سے کسی بزرگ کی صحبت میں جانے کا موقع نہ ہو, مثلا لکھا گیا فرمایا کہ وہ معذور ہیں, چل چل نہیں سکتے, یا اتنے مشغول ہیں کہ جانے کا وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے, یا خواتین ہیں جو گھر میں رہتی ہیں, تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے صحبت کا بدل یہ ہے کہ ایسے بزرگوں کے ملفوظات اور حالات دیکھا سنا کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بڑی تاثیر رکھی ہے. خود براہ راست جانے کا موقع نہیں مل رہا, لیکن جو اللہ والے ہیں ان کے حالات اور ملفوظات, یعنی ان کے حالات زندگی, ان کے واقعات اور انہوں نے جو باتیں اصلاح کے لیے لوگوں سے کہی ہیں ان کو ملفوظات کہا جاتا ہے, وہ مطالعے میں فضول قسم کے مطالعے لوگ کرتے رہتے ہیں, وقت ضائع کرتے ہیں, تو کم از کم جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے حالات, ان کی سیرت و سوانح, ان کے ملفوظات کا آدمی اگر مطالعے کا اہتمام کرے, حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حالات, ان کے ملفوظات, ان کے کارنامے, ان کی زندگی اور ان کی سیرت و کردار سے متعلق جو کتابیں ہیں, اسی طرح جو اولیاء اللہ کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں, اور پھر آخر دور میں ہمارے حضرات مشائخ علماء دیوبند ان کی تذکروں میں بھی اور ان کے ملفوظات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرات اہل شکر ہیں, ان کے حالات پڑھنے سے بھی ایک نشے کسی کیفیت ہو جاتی ہے اور نور پیدا ہوتا ہے. ان کے تذکروں میں نور ہے, ان کی باتوں میں نور ہے, تو وہ پڑھنے کا معمول بنائے تو صحبت کا کچھ نہ کچھ بدل ہو جاتا ہے. اس میں میں عرض کرتا ہوں کہ یوں تو سارے ہی جتنے اکابر ہیں وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں, اور ان کی باتوں میں بھی, ان کے حیثیت و کردار میں بھی ہمارے لیے نفع ہی نفع ہے, لیکن خاص طور پر اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو جو دین کی فہم عطا فرمائی تھی اور تربیت کا جو طریق عطا فرمایا تھا اور اصلاح کا جو انداز عطا فرمایا تھا وہ ہم جیسے ضعفاء کے لیے بے نظیر ہے, ہم جیسے کمزوروں کے لیے اس میں بڑا عظیم سامان ہے. لہذا حضرت والا کے جو ملفوظات ہیں اور ان کے حالات اور ان کے واقعات اس کو مطالعے میں رکھا جائے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صحبت کا یہ بدل ہمیں عطا فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين, وانصرنا على القوم الكافرين, وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ پر عقل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پر استقامت عطا فرما. یا ارحم الراحمین, یا غیاث المستغیثین, یا امان المستجیرین, یا مجیب دعوۃ المضطرین, رحمان الدنیا ورحیمہا, ارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہمیں ہمارے گھر والوں کو, ہمارے اعزاز احباب احباب کو، ہمارے متعلقین کو، اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، منکرات سے، معصیتوں سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس کی ہمت عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے، یا اللہ اپنے خشیت اور اپنے ساتھ تعلق کو اللہ مضبوط فرما دے، یا اللہ حاضرین تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ ہمارے ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، یا اللہ جو تندرست ہے ان کی تندرستی کو دور فرما، جو اور کسی طرح پریشان ہے ان کی پریشانی کو رفع فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے ملک کو اس وقت ظاہری اور باطنی فتنوں اور آفتوں کا سامنا ہے، اے اللہ یہ سب ہماری شامت اعمال ہے، اپنی رحمت سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سارے ملک کی طرف سے، ساری امت کی طرف سے ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں، اپنی رحمت سے مغفرت عطا فرما دے، یا اللہ ہم سے تمام بلاؤں کو، آفتوں کو ہم سے دور فرما دے، یا اللہ بد امنی کو رفع فرما دے، امن و امان عافیت و اطمینان عطا فرما، یا اللہ بے دینی کو دور فرما دے، دینداری عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہر طرح کے ظاہری فتنوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ہمارے خلاف ناکام بنا دے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہمارے تمام متعلقین کی حفاظت فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا رب.